کسی سے اسرہ الیہ کا معنی ہے کسی سے کوئی خفیہ بات کرنا. اسرہ کے ساتھ جب الہ کا صلہ ہے, اسرہ الیہ حدیثاً, اس نے فلاں سے بات پوشیدہ کی, چھپا کے کی, یعنی الگ کی. تو ان معنوں میں یہاں آیا الی بعض ازواجہ, ازواجہ اس کی بیویاں, بعض اس کی طرف مضاف, بعض ازواجہ اس کی بیویوں میں سے بعض, اور پھر الی شروع میں حرف جار رہا ہے. اس طرح الی بعض ازواجہ, اپنی بیویوں میں سے کسی کی طرف. تو اب ترجمہ ہوگا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کر کہی بات اپنی کسی بیوی سے, انہوں نے کسی عورت سے کیا, کسی بیوی سے, کیونکہ بیویوں میں سے کسی سے, اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کسی بیوی سے. اگر ویسے یہ جس طرح سے کیا کسی عورت سے, تو ہونا چاہیے الی زوجن لہو, پھر تو اس طرح نکرہ آنا چاہیے تھا. تو بہرحال اپنی بیوی میں سے بعض مراد ہوئی ہے, اپنی کسی بیوی سے کوئی بات کہی. حدیث میں نے بات ہوتا ہے, یہ ایک معنی لفظ حدیث کا, حی دال سے حدث یحدث, واقعہ ہونا, اور پھر اس سے حدیث کے معنی جدید اور نیا کے بھی ہوتے ہیں قدیم کے مقابلے پر, اور حدیث میں نے قول یا بات بھی ہوتا ہے, یہاں بات کے معنوں میں ہے. فلما نبعت بھی, پھر جب, لما یہاں وہ ماضی کا ہے, نبعت اس عورت نے آگاہ کر دیا, بتا دیا. نبأ ینبئ نون بے حمزہ مادہ سے, نبأ اس مرد نے آگاہ کیا, نبأت اس عورت نے آگاہ کر دیا. اب اس نبأ کے دو مفعول ہوتے ہیں, جو بات آگے بتا دی اور جس کو بتا دی. جس کو بات بتا دی جائے وہ تو مفعول آتا ہے, اور جو بات بتائی جائے اس پر بے کا صلہ آتا ہے. جیسے یہاں بھی آگے آئے گا, آدم اور ابلیس والے قصے میں بھی آپ نے پڑھا ہے, امبا امبا وہاں آیا ہے, نبا نہیں آیا. نبا اور امبا تقریباً ہم میں نہیں ہوتے ہیں. تو نبعت اس نے بتا دیا, بھی ہی اس بات کو, ہی کی ضمیر حدیث کے لیے ہے, اس عورت نے وہ بات بتا دی. کس کو بتا دی یہ یہاں مذکور نہیں ہے, یعنی اس نے کسی اور کو وہ بات جو کہ اس سے پوشیدہ الگ کر کے کی گئی تھی, خفیہ طرح سے, وہ راز تھا ایک طرح کا, امانت تھی, وہ آگے دوسرے کسی پر وہ بات پہنچا دی. وہ روایت میں آتا ہے کہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا یہاں واقعہ ہے, آگے آ بھی رہا ہے تسنیہ کا صیغہ, ایک حضرت حفصہ, ایک حضرت عائشہ. تو جب اس عورت نے وہ بات بتا دی, آگے یہ نہیں کسی کو چاہے بتائی, وہ تو تفسیر سے معلوم ہوتا ہے. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دی, اس عورت نے خبر دے دی آگے. اب اظہر یظہرو, اظہارن کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا, یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ایک معنی یہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کے معنی غالب کرنا بھی ہوتا ہے, کسی کو دوسرے پر غالب کر دینا. اور دونوں صورتوں میں علی کا صلہ آتا ہے. مثلا کہنا ہو جیسے یہاں ہے, اظہرہ اللہ علیہ, اظہرہ کا پہلا مفعول ہے, اس کو ظاہر کر دیا اللہ نے اس پر, جو اظہرہ ہو کی ضمیر منصوب ہے وہ تو ہے اس بات کی طرف جو نبا جس کا ذکر کیا, عورت نے آگے بات بتا دی. اب حدیث کے لیے نہیں ہے یہ لفظ, نبا بھی میں بھی کی ضمیر حدیث کے لیے ہے. اظہرہ اللہ علیہ ہو کی ضمیر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اظہرہ اس پر نہیں, بلکہ یہ بات کے لیے, اظہرہ علیہ اس پر ظاہر کر دی, اس چیز کو ظاہر کر دیا, یوں کہنے چاہیے, اظہرہ اس بات کو جو کی گئی تھی دو عورتوں کے درمیان, اس کو ظاہر کر دیا اللہ ہو اللہ نے, علیہ اس پر, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہے کی ضمیر حضور کے لیے ہے, اور اظہرہ کی ضمیر مفعول وہ اس بات کے لیے ہے جو عورت نے دوسری عورت سے کر دی تھی, ایک بیوی نے دوسری سے کر دی تھی, جس کا ذکر نبعت میں آیا ہے. اب اگر غالب کرنا کے معنوں میں ہو تب یہی معنی ہوتا ہے اظہرہ علی کذا و کذا، اللہ نے اس کو غالب کر دیا فلاں چیز پر، انہی معنوں میں قرآن کریم میں آیا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ غالب کر دے اس دین پر، اور وہاں بھی یہ معنی لگ سکتا ہے سارے دین سے آگاہ کر دے. تو اظہرہ زیدن علی کذا و کذا، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ اگر زید کو اس کا مفعول مانا جائے تو ہوگا زید کو فلاں بات پر غالب کر دیا، اور اگر کہیں کہ اظہرہ علی زید تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اس بات کو زید پر ظاہر کر دیا. تو اس طرح سے یہاں یہ جو لفظ آیا ہے اظہرہ اللہ علیہ، اللہ نے یہاں وہ غالب کرنے والا معنی نہیں ہے بلکہ ظاہر کر دینا، اللہ نے اس چیز کو ظاہر کر دیا اس پر. اگر ہم نے آگاہ کر دینے کے معنوں میں دیکھیے ظاہر کر دیا کا معنی لے تو پھر اظہرہ کی ضمیر مفعول ہو جو ہے وہ اس بات کے لیے ہے، اللہ نے وہ بات ظاہر کر دی علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اگر اظہرہ کا معنی اسی آگاہ کرنا سے مراد لیں آگاہ کر دیا تو پھر بنتا ہے اظہرہ، اللہ نے آگاہ کر دیا حضور کو علیہ اس بات پر، ضمیر الٹ جائے گی اردو میں ترجمہ کرنے سے. عربی میں بہرحال یہی ہے کہ اظہرہ اللہ علیہ ہو کی ضمیر اس بات کے لیے اور علیہ کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ اللہ نے وہ بات پیغمبر پر ظاہر کر دی، اس کو جتلا دیا کہ عورت نے راز نہیں رکھا آگے بتا دیا. عرف بعضہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حصہ بتا دیا. عرف یعرف کا معنی ہے پہچان کرا دینا، تعریف اس کا مصدر ہے. عرف جتلا دیا بتلا دیا کے معنوں میں ہے، لفظی معنی تو بنتا تعارف کرا دیا، واقفیت دلا دی پھر بتلا دیا. عرفہ کا فائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ضمیر فائل آپ کے لیے ہے. بعضہ اس کا کچھ حصہ، یہ ہو سے مراد بھی وہ بات ہے جو دو آپ کے ازواج مطہرات کے درمیان ہوئی تھی، اس بات کی طرف اشارہ ہے. بعضہ اس کا کچھ حصہ بتا دیا کہ تم نے یہ بات کی ہے. وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور منہ موڑ لیا کچھ سے. آراد یورد اعراضاً، منہ موڑ لینا، اور اس کے معنی ہیں تلا دی، انہوں نے ترجمہ کیا یعنی اس بات میں نہ الجھنا. دوسری طرف آراد یوردوں کا معنی تو منہ موڑنا ہے، یعنی کچھ بات سے اعراض کیا وہ نہیں بتائی. آراد کے بعد ان کا صلہ ضرور آتا ہے. آراد عن بعض، یعنی اصل تھا وآراد عن بعضہ، عرف بعضہ وآراد عن بعضہ، اس کو کچھ حصہ بتا دیا اور کچھ کو ٹال گئے، منہ دوسری طرف پھیر لیا، روح گردانی کی یہ معنی ہے لیکن یہاں محاورے کے اعتبار سے اس کو ٹال گئے، نہیں بتائے، ساری بات نہیں بتائی. وہ جو عن بعضہ تھا وہ ضمیر مضاف الیہ جو آ رہی تھی اس کو ہٹا کے پھر بعض کی تنوین لگا لیتے ہیں، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ مضاف الیہ کو ہٹا دیں اور جو اس کا مضاف تھا اس پر تنوین لگ جائے اور مفہوم وہی رہتا ہے. آراد عن بعضہ، اس کے کچھ حصے سے آپ ٹل گئے، اس کو نہیں بتایا. فلما نبا احابی، اب یہاں بھی بار بار آئے، پھر جب نبا، اب یہاں فائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبا کی ضمیر فائل ہوا حضور کے لیے. نبا احابی، اب یہاں دیکھیے دونوں ضمیریں آئی ہیں، جس کو بتایا جو بات بتائی. اوپر نبا ات بہی میں یہ نہیں تھا کہ عورت نے کس کو بتایا، وہاں صرف بات کا ذکر تھا بہی میں، یہاں دونوں چیزیں موجود ہیں. نبا احا بہی، آپ نے اس عورت کو بتایا. ہم ضمیر کا ترجمہ کر رہے ہیں اس طرح سے کیونکہ ہا کی ضمیر مونس کے لیے آئی ہے، مراد تو آپ کی کوئی ازواج مطہرات میں سے ہیں. تو آپ نے اس عورت کو بتایا بہی وہ بات، یہاں دیکھیے ہا ضمیر براہ راست آئی ہے نبا کے ساتھ اور بے اس بات کے لیے آیا ہے، اس حدیث کے لیے یا جو اس نے کی تھی. نبا احابی، جب آپ نے اس خاتون سے کو بتا دیا، آگاہ کر دیا اس بات سے, یعنی بتایا کہ تم نے آج راز دوسرے کے سامنے بیان کر دیا, یہ مراد ہے. قالت, تو اس نے کہا, یعنی اس عورت نے کہا, اس خاتون نے کہا, من انبأک ھذا, کس نے تجھ کو خبر دی ہے اس بات کی. اس میں دو باتیں قابل غور ہیں, ایک تو انبأ نبأ کے ہی معنوں میں ہے, انبأ ینبئ وہی مادہ ہے, باب افعال ہے. اس کا وہ مفعول جس کو بات بتائی جائے وہ تو کاف آیا ہے. دوسرے اس بات کے متعلق یہاں بے لگ سکتا تھا, من انبأ کا بے ہاگا, اور یہاں نہیں آیا. تو اس طرح سے انبأ کے دوسرے مفعول بھی بعض دفعہ بغیر بے کے بھی آ سکتا ہے, نبا کا بھی آ سکتا ہے, بلکہ وہ نبئونی بعلم, اور صورت وہ جہاں البقرہ میں قصہ آدم میں آیا وہاں بھی اس طرح کا استعمال ہوا ہے. تو من انبأ کا, کس نے تجھ کو آگاہ کیا ھذا اس بات سے, یعنی کس نے تجھ کو یہ بات بتائی کہ میں نے بات آگے کر دی ہے. یہاں بھی ھذا کا استعمال اس بات کے لیے ہے جو آگے کر دی گئی تھی. تو اس پوری آیت کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی سے کوئی بات خفیہ کی, یعنی علیحدہ بیکے بیکی, اور اس اسرار کا معنی یہی ہے کہ وہ بات پوشیدہ رکھنی تھی, مگر اس نے کسی کو بتا دی. قرآن میں تو یہی آتا ہے, اس نے آگے بات بتا دی, پھر اللہ نے آپ کو آگاہ فرمایا. تو آپ نے اس عورت سے کچھ اس طرح ذکر کیا کہ کچھ اشارہ تو دے دیا کہ تم نے آگے بات کر دی ہے, اور کچھ کو ٹال گئے, ساری بات نہیں بتائی. جب یہ کہا تو اس عورت نے کہا, خاتون نے, کہ آپ کو کس نے بتایا ہے اس بات سے کہ میں نے بات آگے چلا دی ہے. تو آپ نے فرمایا, یہ جو ہے فلما نبأها به قالت من انبأک ھذا, آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے. تو جواب آتا, قال نبأنی العلیم الخبیر, مجھ کو آگاہ فرمایا ہے سب کچھ جاننے والے اور ہر چیز سے جو آگاہ ہے اس نے. نبأ, یہاں ضمیر فاعل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, نی ضمیر مفعول ہے, مجھ کو آگاہ کر دیا, مجھ کو بتا دیا. اب یہاں بات کا ذکر نہیں ہے کہ نبأنی ھذا یا نبأنی بھذا, وہ بات پھر انڈرسٹوڈ ہو جاتی ہے. مجھ کو بتائی, مجھ کو بتایا العلیم الخبیر نے, وہ جو سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر ایک بات کی خبر رکھنے والا ہے, سب چیزوں سے واقف ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ کون سی دو بیویاں تھیں, آگے بھی ذکر تثنیہ میں چل رہا ہے, ہم اس پہ بعد میں یوں ہی مختصر سی بات کریں گے. لیکن یہ کہ روایات میں یہی آتا ہے کہ حضرت حفصہ سے آپ نے کوئی بات کی تھی, روایات مختلف ہیں. وہ کون سی چیز تھی جو آپ نے حرام قرار دے دی تھی, اس کے بارے میں تو تین واقعات لکھے ہوئے ہیں, اور وہ کون سی ازواج مطہرات میں سے تھی جن سے بات کی تھی, وہ سب مفسرین جو اس کی روایت لاتے ہیں, چونکہ یہ گھر کا واقعہ تھا, ہو سکتا ہے کہ تفصیل آگے پہنچنے میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے, یہ باہر کا پبلک معاملہ تو نہیں تھا. اب انہی سے ہی کسی طرح بعد میں معلوم ہوئی ہوگی بات, تو مفسرین نے پھر آیت کے واقعات تفسیر میں لکھتے ہوئے بیان کیے, کوئی اور تو نہیں جانتا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں, یا وہ خاتون بتائیں جن سے بات ہوئی تھی, تو انہوں نے یہ باتیں کی. اس میں پھر مختلف روایات ہیں. بہرحال بات حضرت حفصہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دی تھی, اتنی بات تو متفق علیہ ہے. باقی بات کون سی تھی, کوئی وہ چیز تھی کھانے پینے کی اور آپ کو ویسے کہا دونوں نے مل کے, تو پھر آپ نے کہا کہ یہ مجھ پر حرام ہے. بعض میں روایات میں آتا ہے کہ آپ اتنے ناراض ہوئے تھے اس بات پر کہ خفیہ بات بیوی سے کی اور اسے دوسری کو بتا دی, کہ آپ نے پورا ایک مہینہ ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور بالکل کسی کے بھی گھر نہیں گئے, اور بلکہ مشہور ہو گیا تھا کہ شاید آپ نے ساری بیویوں کو طلاق ہی دے دی ہے یا کیا ہوا ہے, طلاق نہیں دی تھی, ایک مہینہ بالکل ایک طرح کا بائیکاٹ کر دیا تھا. تو پھر بعد میں وہ بڑی پچھتائیں اس بات سے. تو وہ واقعہ کیا تھا, وہ قرآن نے تو نہیں بیان کیا. کوئی کہتے ہیں کہ کوئی بات آپ نے کی تھی کہ تیرا باپ میرے بعد خلیفہ ہوگا, اور یہ بتانا کسی کو نہیں, اور اس نے آگے بتا دی کہ عمر اور ابو بکر میرے بعد خلیفہ بنیں گے. یہ بات حتیٰ کہ شیعہ کتابوں کے جو حاشیہ ہیں قرآن مجید کے, اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک بات یہ بھی تھی شاید کہ ریاست ابو بکر اور عمر پر بات ہوئی تھی جو کہ دوسری نے لیک آؤٹ کر دی. اور وہ بات ظاہراً اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ بطور پہ خفیہ پیشین گوئی کے اشارہ دیا تھا, اگر بات درست ہے بھی تو. اگر ظاہر کھل کے کہہ دیتے تو پھر تو حکم ہو جاتا کہ میرے بعد فلاں خلیفہ بنے گا, پھر تو نامزدگی ہو جاتی. نامزدگی آپ نہیں چاہتے تھے, لیکن یہ کہ ایسے کسی آنے والے واقعے کی پیشین گوئی کے طور پر بات کر دی کہ یوں ہوگا, تو وہ ایک الگ بات تھی, اس کو خفیہ رکھنا تھا. اور شاید وہ دوسری نے پھر کہا کہ تمہارے باپ کا بھی ذکر آیا ہے, اس یہ کر دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جو ناراض ہوئے وہ اس وجہ سے کہ یہ ایک میاں بیوی کے درمیان بات تھی, اس کو دوسری کو نہیں بتانا چاہیے تھا. یہی اصل میں اس صورت میں سبق آئے عام آدمی کے لیے بھی. میاں بیوی کی بعض ایسے باتیں ہوتی ہیں جو دوسرے کے سامنے نہیں کی جاتی, اس میں میاں کے لیے بھی تلقین ہے, بیوی کے لیے بھی تلقین ہے, عمومی سبق کے طور پر. آگے پھر اسی واقعے کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان تتوبا اللہ ہے, یہاں دیکھیے تثنیہ کا صیغہ آیا ہے, اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایک دوسری خاتون بھی انوالو تھی. ان تتوبا, اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو, اللہ ہے, یہ تو توبہ اللہ ہے کا میں نہیں ہوتا ہے, توبہ کرنا اللہ کی طرف رجوع کرنا. تتوبا نے صیغہ تھا, ان کی وجہ سے نون گرا. اگر تو تم توبہ کرتی ہو, اللہ کے سامنے جھکتی ہو, مڑتی ہو ادھر, فقد صغت قلوبکما, تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو جھک جھک پڑے ہیں دل تمہارے. اس میں جو ورب آیا ہے سغا, یہ قابل غور ہے. سغا یسغو سغوون بھی آتا ہے, واوی بھی ہے, سغا یسغو سغوون. صاف ظاہر ہے کہ اگر سغا وہ ہو تو بھی مونس کا صیغہ سغت ہو سکتا ہے, یعنی سغا یسغو سے اگر مونس بنائے تو جیسے دعا یدعو سے دعت بنتا ہے, پھر بھی سغت بننا چاہیے, واو گر جائے گی. سغی یسغا بھی آتا ہے, سمع یسماؤس, وہ واوی بھی یائی ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر واوی بھی ہے تو سمع یسماؤ میں تو پھر سغیہ ہو جائے گا. اور قرآن کریم میں اس مادے سے صرف دو جگہ فعل, ایک جگہ ماضی, ایک جگہ مضارع استعمال ہوا. یہاں ماضی اور مضارع صرف ایک جگہ, آٹھویں پارے میں آیا, والے تسغا الیہ افئدت الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, وہاں تسغا آیا ہے جو صاف ظاہر ہے سمع یسمعو کا مضارع ہے. تو یہاں تو یہ سمع یسمعو سے نہیں ہے, کیونکہ اگر سمع یسمعو ہوتا تو پھر زغیات آنا چاہیے تھا. یہ فعل تو پھر یا نصرا سے ہے, اور بعض ڈکشنری میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ورب سغا یسغی بھی ہوتا ہے, ضرب یضربو سے یا ہی آتا ہے, اور معنی تینوں صورتوں میں ایک ہیں. عرب استعمال کرتے ہوں گے سغا یسغی, سغی یسغا, سغا یسغو, ان سب کے معنی ہوتے ہیں بنیادی کسی طرف مائل ہونا, ایک طرف مڑنا, خصوصاً توجہ کا مڑنا. آدمی کا مڑنا ایک راستے سے دوسری طرف اس کے لیے نہیں آتا, بلکہ توجہ کا مڑنا کسی طرف, اور خصوصاً کانوں کے سننے کا جو ہے نا, اس کا کسی طرف متوجہ ہونے کے لیے لفظ آتا ہے مڑنے کے لیے. اور اس کانوں کے ساتھ کے کان ادھر متوجہ ہوئے, پھر الہ کا صلہ ضرور آتا ہے ساتھ. سغا الیہ, وہ فلاں چیز کی طرف اس نے کان دھرے, اس پر کان دھرا, استمع یستمعو کے معنوں میں آتا ہے. جو آٹھویں پارے میں آیا ہے وہاں تو الہ کے صلے کے ساتھ آیا ہے, والے تسغا الیہ, اور اس کی طرف جھکے کان یا سننے کے لیے وہ لپک پڑے. یہاں کوئی الہ کا صلہ نہیں آیا, سغت کا فائل ہے قلوبکما, تم دونوں کے دل, یہاں بھی تثنیہ, تمہارے دل. سغت مونس کسی کا قلوب کی جمع مکسر کی وجہ سے ہے. اب میں نہ بنتا تمہارے دل مڑ پڑے, جھک گئے کسی چیز کی طرف متوجہ ہوئے, لیکن اس بات کا ذکر نہیں. اب اس بات کی وجہ سے کسی نے کہا کہ غلط بات کی طرف تمہارے دل مڑ گئے, کسی نے کہا کہ توبہ کی طرف مڑ گئے. یہ توبہ کی طرف مڑنا اس لیے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان شرطیہ ہے, پھر فا تو جواب میں آیا ہے, اگر تم توبہ کرتی ہو تو تمہارے دل توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں, اور آگے انتظاہرا آیا ہے, یعنی تم نے اپنے قصور کو سمجھ لیا ہے اور دل میں تم سمجھ رہی ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور توبہ ہی کرنی چاہیے. لیکن بعض دفعہ انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے, بات بھی سمجھتا تو ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، دل ادھر جھکتا ہے کہ میں مان لوں یا توبہ کر لوں، لیکن پھر اس کو ایک نفس کی بات آتی ہے کہ کیوں مانوں. آگے پھر غالباً اس کا ذکر ہے. اس لیے جنہوں نے یہاں سخت قلوب و کما کا ترجمہ کیا، تمہارے دل ادھر مائل تو ہو رہے ہیں، یہ بھی ہے. اور بعض نے کہا تمہارے دل مائل ہوئے اس بات کی طرف جو رسول کو پسند نہیں تھی، ناپسندیدہ بات جو تھی نبی کے لیے تمہارے دل اس طرف جھک گئے. چونکہ یہاں سخا کے بعد علاقہ صلہ نہیں ہے کس چیز کی طرف، اس لیے یہ گنجائشیں نکل آتی ہیں دونوں ہی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ماضی پر، لیکن پھر شرط کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بنتا کہ تمہارے دل جھک گئے تھے اس چیز کی طرف جو نبی کو پسندیدہ نہیں تھی، تو پھر ان تتوبہ پاس اگر توبہ کرو تو یہ معنی مناسب لگتا ہے کہ توبہ کرتی ہو تو تمہارے دل تو ادھر تیار ہو ہی رہے ہیں توبہ کے لیے، تمہارے دل میں ایک رجحان پیدا ہو گیا اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کا. یہ شرط کے ساتھ کچھ مناسب زیادہ لگتا ہے. شاید اسی وجہ سے یہاں ترجمہ کیا گیا ہے کہ اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے. جھک پڑنا، مڑ جانا، کسی چیز کی طرف مائل ہونا، وہ تو سغا یا سغی کا میں سغی، یہاں سغا یا سغی ہے یا سغا یا سغو ہے، کیونکہ سغت آیا ہے یہاں. بہرحال سغی یا نہیں ہو سکتا، لیکن دوسری جگہ بالکل سمع یسمع سے ایسے معلوم ہوا کہ خود قرآن کریم میں یہ فعل مضارع دوسرے باب سے استعمال ہوا ہے، ماضی دوسرے باب سے استعمال ہوا ہے، اور تینوں بابوں سے معنی اس کا ایک ہی ہوتا ہے. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم اس کے خلاف متحد ہو جاتی ہو، یوں ترجمہ کیا گیا ہے. ظہیرے مادہ جس سے اوپر آپ نے پڑھا ہے اظہر یظہرو، آگاہ کرنا، ظاہر کر دینا، غالب کر دینا، اسی سے باب تفاعل میں اگر یہ ورب جائے تظاہرا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے خلاف متحد ہو جانا. اور اس کے بعد پھر علا کا صلہ آتا ہے جس کے خلاف آپ کسی کو مدد دے رہے ہیں، کسی کے خلاف مدد دینا. اس کا فاعل ایک نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ باب تفاعل ہے، کم از کم دو فاعل ہوں گے. یوں نہیں کہہ سکتے تظاہر زید علی بکر، زید نے بکر کے خلاف کسی دوسرے کی مدد کی، یہ نہیں کہہ سکتے. یوں کہہ سکتے تظاہر زید و بکر علی محمود، زید اور بکر نے محمود کے خلاف آپس میں مل گئے اس کے خلاف کام کرنے پر. اسی معنی میں قرآن کریم میں آیا تھا، پہلے پارے میں آپ نے پڑھا ہوگا وَتَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہاں یہ تظاہرہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں اگر، علیہ کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تم اگر اس کے خلاف آپس میں مل جاتی ہو. یہ تظاہرہ اصل میں تظاہرہ یا تظاہرو، پھر تثنیہ کا صیغہ بنا تتظاہران، ایک تے تو اس کی آنی تھی نا صیغے کی، پھر نون گر گیا ان کی وجہ سے، ان تتظاہرا رہ گیا. پھر آپ کو پتا ہے تفاعل اور تفاعل میں ایک تے بھی گرا دیتے ہیں، تو یہ تظاہرا مضارع کا صیغہ ہے، بظاہر تو ماضی کے صیغے کی طرح ہے. تظاہرا کے ماضی کی گردان بھی تو یہی ہوگی نا، تظاہرا تظاہرا تظاہرو. تو ان کے بعد یہ مضارع کا صیغہ آیا ہے، نون گر گیا ہے جزم میں، اور اس طرح سے یہ لفظ تظاہرہ بنا ہے کہ نون گرا ہے ان کی وجہ سے، تے ویسے گری ہے. اگر تم دونوں اس کے خلاف اکٹھی ہو جاتی ہو، یعنی آپس میں اڑ جاتی ہو کہ ہم اپنی بات پہ رہیں گی، اسی کا انہوں نے ترجمہ کیا، اگر تم دونوں چڑھائی کرو گی اس پر. یہ چڑھائی کرنا اردو محاورے کے لحاظ سے لیا، اصل تو معنی ہوتا ہے کسی غلط بات پہ کسی دوسرے کے خلاف اکٹھے ہو جانا. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ ہی اس کا کارساز ہے. ان اللہ، ان حرف مشبہ بالفعل، اور یہ تو آسان ہے، ہوا یہ ضمیر فاصل آئی ہے، ہی کا ترجمہ اس کا کریں گے، ورنہ تو خبر ہو سکتی تھی ان اللہ مولاہو، قرآن کریم میں آیا ہے واللہ مولاکم، ہوا ہر جگہ ضروری نہیں. پھر بے شک اللہ ہی اس کا مولا ہے، وہی اس کا ساتھی ہے، وہی اس کا مددگار ہے. وہ جبریل، اور جبریل بھی کا ترجمہ کریں گے، یہاں جبریل و رفع میں ہے، یعنی مولا ہو و جبریل و مولا ہو، ایک اور مبتدا ہے، یہ نہیں میں نا کہ اللہ اس کا مولا ہے اور اللہ ہی جبریل ہے اور اللہ ہی صالح المومنین ہے، یہ تو غلط ہو جائے گا، ساری خبر نہیں ہے. وہ جبریل مولا ہو، جبریل مبتدا اور مولا اس کی خبر انڈرسٹوڈ ہے، اور جبریل بھی اس کے مولا ہے، وہ بھی اس کے ساتھی اور مددگار ہے. جبریل فرشتے کا نام ہے، قرآن کریم میں کم از کم دو جگہ آیا ہے، ایک یہاں اور ایک پہلے پارے میں. یہ کوئی عبرانی لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہے، کیا پیغام دینے والے کے ہیں، کیونکہ ایل کا لفظ عبرانی زبان میں اللہ ہی کے معنوں میں آتا ہے. جبریل، میکائیل وغیرہ فرشتوں کے نام جو ہیں یہ عبرانی کے ہی ہمارے ہاں چلے ہیں، وہی قرآن کریم میں میکائیل جو کہ میکال آیا کی صورت میں آیا، اور جبریل، جبرائیل نہیں، ہم عام طور پر جبرائیل کہتے ہیں، وہ بھی ایک قرات ہے ویسے، لیکن جبریل، گیبریل انگریزی میں اسے کہتے ہیں. تو جبریل جس کا ہمارے ہاں یہ اعتقاد ہے یا تصور ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ انبیاء پر تک اپنے پیغام پہنچاتا ہے، وحی کا کام اس فرشتے کے ساتھ یعنی منسلک ہے وہ اس کام کے ساتھ، تو جبریل بھی اس کا ساتھی ہوگا، یعنی فرشتہ جبریل. وصالح المومنین، اور مومنوں کے نیک بھی. یہاں یہ ترکیب قابل غور ہے، صالح ہو بظاہر واحد معلوم ہوتا ہے، صالح المومنین، مومنوں کا نیک، پڑھنا تو یوں چاہیے. اس صورت میں ایک آدمی کی طرف اشارہ ہونا چاہیے کہ مومنوں میں سے جو نیک ہے، لیکن یہ ترکیب ہوتی تو ہونا چاہیے تھا وصالح من المومنین، وہ جو ایک ہے. یہ صالحو، صالحو کہا جائے کہ اصل میں صالحو ہی تھا، صالحون تھا، نون تو گرا ویسے مضاف ہونے کی وجہ سے، اور پڑھنے میں صالح ال ویسے ہی پڑھا جائے گا، اگر واو ہو تو بھی صالح ال پڑھا جائے گا. تو اس کو تمام تراجم نے، حتیٰ کہ شیعہ تراجم میں بھی یہی کیا گیا ہے، مومنوں میں سے جتنے نیک ہیں سب، پلورل میں، شائستگان از مومنا، مردان صالح از اہل ایمان. یہ شیعہ ترجمے میں مہدی الہی کمشئی کا ہے میرے پاس، اور ایک آقا معزی ایرانی کا ہے، ان میں دیکھا کہ بھائی، کیونکہ بعض شیعوں سے، شیعہ بنا لیتے ہیں ایسی چیزیں، بعض شیعوں سے یہ سنا تھا، کتابوں ان کی جو ان میں پڑھا نہیں تھا یا اردو کے کسی میں اس طرح سے ہوگی بات، کہ صالح المومنین سے مراد ہے مومنوں کا نیک، اور اس سے مراد ہے حضرت علی، واحد ہے اور واحد سے مراد حضرت علی ہے، کہ وہ بھی پھر ان کے مددگار ہیں. تو یہ اس لیے میں نے شیعہ تراجم کی طرف رجوع کیا، دو ترجمے ایرانی میرے پاس ہیں، سب نے، ایک نے کیا ہے شائستگان از مومنین، اور دوسرے کیا ہے مردان صالح از مومنین، یعنی پلورل کے ساتھ ہی ترجمہ کیا ہے، جو کہ ہماری تفسیروں میں ہے کہ یہ اصل لفظ صالح المومنین ہے، یا اگر ایسے موقع پر واحد بھی ہو تو اسے جمع لیا جائے گا، کیونکہ مومنوں کا صالح وہ ایک تو نہیں ہو سکتا، کئی ہوں گے مومنوں میں سے نیک، تو واحد کا تو میں نہیں ہو سکتا، یا تو پھر وہی ہوتا صالح من المومنین، مومنوں میں سے جو نیک ہے. تو صالح المومنین، انہوں نے اسی لیے ترجمہ کیا ہے، نیک بخت ایمان والے، جتنے بھی نیک ہیں ایمان والے وہ بھی نبی کے ساتھ ہوں گے. تو گویا کہ یہ عورتوں کو ایک طرح کی وارننگ ہے کہ تم دو اگر کوئی اس کے خلاف کوئی سٹینڈ لوگی، اور اس خلاف میں یہ تو نہیں ہے کہ انہوں کو مقابلہ کرنا تھا، لیکن یہاں مراد غالباً سٹینڈ لینے سے یہ کہ اپنی غلطی نہ ماننا، اور بدستور کہنا کہ نہیں یہ کوئی ہم سے غلطی نہیں، یہی غالباً مقابلہ ہو سکتا ہے. تو اس میں فرمایا پھر بعد میں والملائکہ، تو یہاں تک تو ہے مولا ہو، اللہ مولا ہو، و جبریل مولا ہو، و صالح المومنین و مولا ہو، والملائکہ تو، اور جو فرشتے ہیں، یہ لفظ تو آپ پڑھ چکے ہیں، بعد ازالے کا، اس کے بعد، یعنی اس ان ایڈیشن ٹو دیٹ، خدا، جبریل، مومنین صالحین، اور اس کے علاوہ فرشتے سارے، جبریل بھی فرشتہ، پھر ملائکہ کا ذکر کرنے میں ترجمہ پھر یوں کریں گے، اور باقی سارے فرشتے بھی، کیونکہ جبریل بھی تو فرشتہ ہی ہے. بعد ازالے کا ظہیر، اس کے بعد وہ بھی مددگار ہیں. ظہیر وہی ظہیر مادہ سے ہے جس کے میں نے غالب کرنا، اور وہ ہے، اور اس سے ظہیر ان کے میں نے مددگار کے ہوتے ہیں. اب دیکھیے یہاں ایک اور نئی چیز ہے کہ ظہیر کا لفظ یہاں زہراء کے معنوں میں جمع میں استعمال ہوا ہے. یہ بھی قرآن کریم کا ایک خاص استعمال ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے ثم یخرجکم طفلاً, پھر وہ تم کو بچے کے طور پر باہر نکالتا ہے. تو سب کو ایک بچہ تو نہیں بناتا, یعنی اطفالاً ہونا چاہیے تھا. تو قرآن کریم کے استعمال اور یوزج میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ واحد بمانا جمع بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے وہاں آیا ثم یخرجکم طفلاً, یہاں آیا ہے والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. یہ ظہیر یہاں واحد بمانا جمع آیا ہے, پھر فرشتے بھی اس کے مددگار ہوں گے, اسی طرح سے جیسے طفلن میں بچے کے معنوں میں آیا ہے. تو یہ فرشتے, جبریل, مومن سب اس کے مددگار ہیں, سب اس کے ساتھ ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اڑنا خود تمہارے لیے بری بات ہوگا, نقصان دہ ہوگا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی وارننگز جو دی گئی ہے ان میں سے ایک یہ ہے, ایک سورت الاحزاب میں بھی بیان ہوئی ہے, بلکہ اس وارننگ کو آگے چلایا گیا ہے. عسا ربہ, امید ہے کہ اس کا پروردگار, عسا افعال مقاربہ میں سے ہے, اس کے ساتھ ان آتا ہے, آگے آ رہا ہے وہ عسا ربہ ان یبدلہ, قریب ہے, امید ہے اس کے رب سے. عسا کا تو یہ فاعل کہیے یا اسم کہیے, اصل میں پھر وہ فاعل نہیں کہتے کیونکہ عسا کا مضارع تو نہیں استعمال ہوتا, ماضی کی گردان پوری ہوتی ہے, عسائے تم عسائنا اس طرح سے آتی ہے. تو عسا ربہ اس کے رب سے کوئی بعید نہیں ہے, قریب ہے کہ, امید ہے کہ, ان یبدلہ کہ بدل دے اس کو, وہ بعد میں کریں گے. اصل عبارت تو اس کے ساتھ ہے, یہ درمیان میں ایک جملہ معترض آ گیا, ان طلقا کن, اگر وہ طلاق دے دے تم کو, طلقا یطلق تطلیقا طلاق دینا اردو میں استعمال ہوتا ہے, ان طلقا کن, یہاں ان کے بعد ماضی آیا اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا. محلن زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل یہاں مجزوم ہے, محلن ان طلقا کن, کہ اگر وہ تم سب کو طلاق دے دے, کرنا جمع کے لیے آیا ہے, کما نہیں آیا, بات تو دو بیویوں کی ہو رہی تھی لیکن یہاں کنہ کا صیغہ آیا ہے, ساری کو بھی طلاق دے دے. ان یبدلہ, ان وہ ہے جو عصا پر آتا ہے, کہ بدل دے, ابدل یبدلو بدل دینا, ان یبدلہ ازواجن, اب یہاں دیکھیے ابدل یبدلو کے دو مفعول ہیں. مثلاً کہیں گے ابدل زیدن کتابن, زید کو بدل کے ایک اور کتاب دے دی. بیک صلہ بھی بعض دفعہ آتا ہے, جو دی جائے چیز اس پر بیک آتا ہے, لیکن دونوں مفعول بھی آ سکتے ہیں, یہاں دونوں مفعول آئے ہیں. یبدلہ ہو, اب یہاں یہ نہیں مانا کہ اس کو بدل دے, بلکہ بدل کے اس کو دے دے, یہ مانا ہے, اس کے لیے بدل دے, بدل کے اس کو دے دے. ازواجن یہ دوسرا مفعول ہے, بیویاں, اس کو بدل کے دے دے بیویاں, کیا اسی لیے انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ اس کا رب بدلے میں دے دے اس کو عورتیں, بدلے میں دے دینا. اور اس طرح سے جس کو بدلے میں دیا گیا وہ بھی مفعول منصوب, جو چیز بدلے میں دی گئی وہ بھی مفعول منصوب. یبدلہ ازواجن, کہ وہ اس کو بدلے میں دے دے, تبدیل کر کے دے دے بیویاں, ازواجن پلورل ہے. خیرم من کنہ, جو زیادہ بہتر اور اچھی ہوں تمہاری نسبت. خیر واحد جمع سب کے لیے آتا ہے اور مذکر مونس کے لیے بھی آتا ہے, زید ان خیر من ہو, اور اس طرح سے عورت کے لیے بھی خیر ان مونس نہیں ہوتا اس کا. تو خیر ام من کننا, یہ وہ افل و تفضیل میں جو من آتا ہے وہ ہے بہتر جو تم سے ہوں. خیرن یہاں ازواجن کی صفت ہو سکتا ہے, وہ واحد ہونا کوئی بات نہیں کیونکہ خیرن واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یا پھر خیرن حال بھی ہو سکتا ہے کہ اچھی ہوتے ہوئے, لیکن اردو میں پھر اس کا ترجمہ مشکل ہوگا. اس لیے ایسی بیویاں جو کہ تم سے بہتر ہوں گی, ہوں گی یا ہیں, اور پھر آگے اور بھی ہے, خیرم من کن مسلماتن مومناتن قانتاتن تائباتن, یہ سب صفات آئی ہیں ازواجن, اور یہ نسب میں ہیں سب. حال کریں تو پھر وہ گنجائش تو نکل آتی ہے, لیکن پھر ترجمہ ہمیں خامخواہ صفت سے ہی کرنا پڑے گا, اور صفت بن سکتی ہے ازواجن کی کیونکہ مسلماتن مومناتن وغیرہ یہ تمام الفاظ نصب میں ہیں. ازواجم مسلماتن ازواجم مومناتن یوں بنتا ہے, جو کہ مسلمات ہوں گی اسلام قبول کرنے والی یا دل سے قبول کرنے والی وہ معنی کر لیں, مومناتن ایمان والی ہوں گی, قانتاتن فرما بردار کے معنوں میں ہے, قانتا یقنط تو فرما برداری کرنا, اللہ کی فرما برداری بھی اس میں مراد ہو سکتی ہے بنیادی طور پر, تو یہ اسی لیے آتا ہے قرآن کریم میں. لیکن خاوند کی فرما برداری اور اس کے کہنا ماننے کے لیے بھی کم از کم یہ لفظ آیا ہے, یا ایک معنی یہ لیا جا سکتا ہے سورۃ النساء میں. بہرحال اللہ کی فرما برداری کے لیے تو یہ لفظ آیا ہی ہے. قانتات فرما بردار, یہ سب جمع کے صیغے مؤنث سالم کے. تائبات تاب یتوب سے ہے, توبہ کرنے والی اللہ کی طرف رجوع کرنے والی. عابدات عبادت کرنے والی, سب فاعل اسم فاعل مؤنث کے صیغے ہیں. سائحات, یہ ایک لفظ ذرا قابل غور ہے, اس لیے کہ ساحہ یسیحو کا معنی ہوتا ہے سیاحت کرنا, گھومنا پھرنا زمین میں. اور یہ عورتوں کے گھومنے پھرنے والی بات کچھ عجیب سی لگتی ہے. یہ لفظ اس طرح اسم فاعل میں دو دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے, ایک جگہ تو مذکر کی اس طرح صفت کے طور پہ آیا ہے کہ اس میں مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں. السائحون العابدون دسویں پارے میں آیا ہے. السائحون وہاں بھی معنی ہو سکتا تھا سیاحت کرنے والے یا سیاحت کرنے والی, کیونکہ ہمیں عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے کہ مذکر میں مؤنث شامل ہوتی ہے, اور یہاں خیر صرف مؤنث کے لیے. تو اس سائحات کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے, روزے رکھنے والی ہے, ورنہ صائمات اس کے لیے لفظ ہونا چاہیے تھا. تو اس لفظ میں ایک اختلاف ہوا ہے کہ عورتوں کے لیے سیاحت سے مراد کیا ہے, اور اس میں سفر اور اس کی مشقت وغیرہ کے سلسلے میں یہ ترجمہ ہمارے ہاں پرانی تفسیروں میں کیا گیا کہ اس سے مراد ہے روزے دار عورتیں, یہ اس بنا پر کیا گیا کہ سائحات کا ترجمہ. اور بعض لوگوں نے کہا جی وہ دنیا پھرنے چلنے دیکھنے والی ہیں, بن تو جاتی تھی بات, لیکن راہ خدا میں چلنا پھرنا اصل تو مراد ہوتا ہے, مطلق سیاحت تو نہیں مراد ہوتا. قرآن کریم میں جہاں جہاں استعمال ہوا ہے فصیحوا فی الارض, پھلو چلو پھرو زمین میں, تو اس سائحات کے ترجمے میں یہ اختلاف ہے. ہماری پرانی تفسیروں میں اور جو غریب القرآن کی جتنی کتابیں ان میں یہاں ان موقع پر سائحات کا ترجمہ روزے دار عورتیں کیا گیا ہے, اس لیے کہ عورت کے لیے سیاحت کا کوئی تک نہیں, اور چونکہ سفر اور تکلیف سیاحت میں ہوتی ہے اس سفر بھوک پیاس کی جو ہے وہ اس طرح سے برداشت کرنے پہ اس کا ترجمہ روزے دار کیا گیا ہے. اور یہ بالکل عربی کے استعمال کے خلاف نہیں ہوگا, ورنہ ہماری پرانی تفسیروں والے نہ لکھتے. یوں کسی کو موقع ملے کہ جی اس سے مراد چلنے پھرنے والی ہے تو وہ اور بات ہے. سیباتن و ابکارا, سیباتن سے یہ بے مادہ سے صاب یسیب, ایک واؤ ہوتا ہے صاب یسوب, یہ ہے سیبن. اور ویسے تو یہ اگر واوی ہوتا تو اس سے بھی بن سکتا تھا, وہ جو سواد والا سیبن ہم نے پڑھا ہے او کا سیب من السماء, پھر فعلت ان کا وزن ہوگا, اس سے بھی بن سکتا ہے سیبن, لیکن استعمال دونوں طرح ہی ہوتا ہے, صاب یسیب بھی اور صاب یسوب واوی بھی اور یائی بھی. تو جب یائی ہے تو اس سے ہی بنے گا یہ لفظ. اور سیبتن کا معنی ہے وہ عورت جس کی شادی ہو چکی ہو, جو ایک دفعہ خاوند کے پاس جا چکی ہو, اور اس وہ سیبہ, اس کے مقابلے پر لفظ ہے باقرہ یا بکر, جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو, جس نے خاوند کو نہیں دیکھا, یعنی کنواری جس کا ترجمہ کرتے ہیں. سیبتن میں جو کنواری نہیں ہے بعد میں اس کو, صاف ظاہر ہے کہ وہ کسی کی بیوی ہوتے ہوئے تو بیوی نہیں بن سکتی, تو اس میں متعلقہ بھی ہو سکتی ہے, بیوہ بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ ان میں سے یعنی کچھ وہ بھی ہوں گی جو سیبات ہوں گی, اور یہ ضروری نہیں ہے مرد صرف کنواری ہی کا طلبگار ہو, بعض افق بعض اور وجوہ کے بنا پر وہ کسی سیبہ کا زیادہ طلبگار ہوتا ہے, وہ اس کے لیے زیادہ موضوع ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا ہے, روزہ رکھنے والی ہیں بیاہیاں اور کنواریاں. ابکار جمع ہے بکر کے, بکر کسی بھی چیز کو फल पहला हो, किसी जानवर का पहला बच्चा हो, पहलौटा हो, उसको भी कहते हैं इसी से, और जुबान को भी कहते हैं इसी से। आया था फारदुम वला बिक्रुन गाय के बारे में कि वो निरी बिछिए भी ना हो और बूढ़ी गाय भी ना हो। तो बिक्रकुन के मैंने जवान के होते हैं, और फिर औरत के सिलसिले में खुसूसन जब इसकी जमा अबकार आए तो इससे मुराद कुमारी औरत होती है। तो शादीशुदा भी यानी खाविंद जिन्होंने देखा है और या वो जिन्होंने नहीं देखा, इस किस्म की औरतें सब अल्लाह अपने नबी के लिए रखता है, दे सकता है। अब यहां इसमें अजीब बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजवाज मुतहरात में ये सारी बातें पाई जाती थी, मुख्तलिफ में इबादत और इस्लाम और कुनूत और तौबा और वो तो था ही, रोजे वगैरह, बाद से ये बात थी। और बाद उनमें से कुंवारी भी थी, हजरत आयशा जो है वो कुंवारी आपके निकाह में आई है, एक दो को तलाक हुई थी ज़ैनब बिन्त जहश को, और बाद बेवाई आपके निकाह में रही है। तो एक लिहाज से ये सारी सिफात हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ बीवियों पर भी अप्लाई करती हैं। रह गई फिर बाद ने बात ये छेड़ दी कि ये जो कहा गया है कि तुमसे बेहतर आएंगी, क्या ये महज एक हाइपोथेटिकल बात है, एक मफरूजा है, या दरअसल उस वक्त ऐसी औरतें मौजूद थी कहीं जो इन सारी अजवाज मुताहरात से बेहतर थी कि उनको खुदा लाएगा। तो बात यह है कि ये शर्त के तौर पर है, और उनको एक तरह से धमकी दी गई है कि वो रसूल को रास्ते में तुम इस तरह रोड़े ना अटकाओ। हकीकत यह है कि इसकी पूरी जो सिग्निफिकेंस है वो हम नहीं समझ सकते कि मियां बीवी की कोई बात तलखी या कोई इस तरह की चीज़ मियां का मिजाज ख़राब कर दे या उसका मूड ख़राब कर दे, ये उसके बाहर के उमूर पर असरअंदाज होती है। वो बाहर के उमूर में कई उसके ज़िम्न मुहिमें हैं, और ख़ास तौर पर इतना बड़ा कसीरुल मशागिल आदमी जिसको दिन रात खुदा जाने बीसियों मसाइल है, और बीवी उसको एक बात में उलझा के रख दे तो ये उस बीवी के लिए बड़ी बुरी बात है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात को इसमें तंबीह है, ना आपने किसी को तलाक दी, अगर ज्यादा ज्यादा साबित है तो ये कि आप इतना नाराज हुए थे कि एक महीना पूरा अलग रहे थे, और उसमें अबू बकर और उमर की बेटियां भी थी और वो सबसे ज्यादा परेशान थे कि ये क्या हुआ। तो वो वाकया जो हुआ, जो भी राज था और जो उनके दरमियान रखा गया था, अगर वो यही था कि किसी को बताना नहीं, हम तुम्हें बता रहे हैं कि मेरे बाद तुम्हारा बाप भी खलीफा बनेगा, और वो खुशी में सह नहीं सकी, दूसरी को भी जाके बता दिया, तो ये बात बताने की नहीं थी, ये कॉन्फिडेंशियल एक तरह की चीज थी, क्योंकि खुली अगर करनी है तो फिर तो हुक्म हो जाएगा, फिर तो कहा जाएगा कि फलां को मेरे बाद खलीफा बनाओ। ये तो महज एक पेशीनगोई के तौर पर बात की थी, और उसको उन्होंने फैला दिया, फैलाने में यह खतरा था। हमें ये चीज़ ज़्यादा मौजू मालूम होती है, और अजवाज मुताहरात में से उन दो से कोई यकीनन गलती हुई, और मिजाज भी अलग अलग होता है, ह्यूमन बीइंग्स होती हैं, ये कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि वो औरतें भी इंसान थे, बशर थे, उनके अपने इमोशंस और अपने जज्बात और इंक्लेनेशंस थी, इसलिए उनसे कोई गलती हो गई तो, लेकिन ये कोई कुफ्र भी नहीं बनता। लेकिन नबी के मामले में ऐसी गलती भी शदीद वार्निंग के साथ उसको लिया गया है, ये भी नहीं होना चाहिए। नबी को किसी तरह से सिताना, उसके मूड को खराब करना, उसके जेहन में कोई परेशानी लाना, अदना सी भी खिलाफ वर्जी, ये तुम्हें हरगिज जेब नहीं देती। यही बात सूरत अल-अहज़ाब में भी बयान हुई थी, और उस वक्त भी शायद अज़वाज मुतहरात में से बाज की तरफ से कुछ पैसे रुपया माल वगैरह की कोई बात हुई थी, जिसमें आपने कहा कि लो पैसे लेने हैं तो मेरे से रुख्सत हो, मेरे पास रहना तो यहाँ तो यही गरीबी और इबादत ही होगी, और फिर सब ने कहा कि जी हम आपके पास रहेंगे। ये वाक्य भी इस तरह से बयान हुआ है, और हमारे लिए इसमें क्या सबक है कि मियाँ बीवी के इन मामलात को भी इसी तरह हैंडल करना चाहिए, बिगड़ के फौरन तलाक की तरफ ये उधर चले जाना ये भी नहीं। और बीवी के फ़राइज इसमें बयान हुए हैं कि नाजुक मामलात होते हैं मियाँ बीवी के, बाज़ दफ़ा वो उसका ख्याल रखे, और ऐसा ना हो कि मियाँ का मूड या दिमाग ख़राब कर दे। वल्लाहु आलम। जरूर इस पे दर्स होगा, यकीनन उन्होंने इसका दर्स दिया है, असल तो वो सीख करना चाहिए, मुझे तो इसमें उलझना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा काम तो है लफ्जी बहस में कि वर्ब क्या है, नाउन क्या है, और नसब क्या है, और जर क्या है, और तरकीब किस तरह से बनती है। रह गई तफसीरी इम्प्लीकेशंस, और वो डिटेल्स तो वो या तफसीरों में पढ़े आदमी, या फिर बेहतर है कि डॉक्टर साहब की तकरीर सुन ले। بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العظیم. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو. اب دیکھیے قرآن کریم کا اپنا ایک عجیب انداز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے بات شروع ہوئی ہے، آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے، پھر آپ کے ازواج مطہرات کے ایک واقعے کے اشارے سے ان کو بھی یہ سمجھایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا ادنا کوئی چیز بھی جو آپ کو رنج پہنچانے والی ہو وہ نہیں سرزد ہونی چاہیے. اور محض کچھ بات بظاہر یوں ہے کہ اس، یہ بھی ایک ظلم تو ہوتا ہے نا بیوی کو خاوند پر کہ میں اتنے بڑے خاوند کی بیگم ہوں، تو اس میں ایک دھمکی کا انداز بھی ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ جب مدد دینے پہ آئے گا تو تم اس ظلم میں بھی نہ رہو. تو دوسرا معاش و ما کی کیا کیفیت ہوگی کہ کوئی دوسرا گناہ کرے کہ جی رسول تو شفاعت ہماری کر لیں گے، ہمیں بخشا ہی جائیں گے، کلمہ پڑھ لیا آپ سے تعلق ہو گیا، اب اور کیا ضرورت ہے. وہاں تو نکاح کا اور میاں بیوی کے تعلق پہ بھی جھاڑ پڑ رہی ہے، اور ہم صرف تعلق جو کلمے پڑھنے کا ہے اس کے بعد جو بدمعاشی کرتے رہے سے کہتے ہیں کہ یہی تعلق کیا تھوڑا ہے، اس سے زیادہ اور کی کیا ضرورت ہے. ان مختلف پہلوؤں سے ان آیتوں پہ غور کیا جا سکتا ہے. قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو. قو کی بات پہلے ہو چکی ہے، وقایقی، وقایتن، مثال واوی مادے سے فعل وقایقی کے معنی ہوتے ہیں بچانا. اتقایتقی اسی سے ہم پڑھ چکے ہیں. اس وقایقی سے فعل امر بنے گا قاف زر کے، کیوں کہ جو علامت مضارع ہے وہ گرے گی اور پچھلی جو یہ ہے مجزوم ہو جانے کی وجہ سے وہ گر جائے گی، باقی کے رہ جائے گا. گردان یقی کی ہوتی ہے، یقی یقیان، یقیون یقون ہو جائے گا، یہ تو مضارع کی گردان ہوگی. پھر تقی تقیان، تقیون تقون ہو جائے گا، تقیین تقین ہو جائے گا، اور ان سب میں علامت مضارع گرے گی اور پچھلا نون گر جائے گا مخاطب کے صیغوں میں تو رہ جائے گا کہ یا کی یو جو کہ کو ہو جائے گا، اور کی یی جو کی ہو جائے گا، اور پھر کہ یا تثنیہ کا صیغہ تو ایک جیسا ہوتا ہے، اور قینا یہ اصل میں افعل اغرب کے وزن پر ہیں سارے، اے وقی اے وقیا اے وقیو جو کہ پھر بڑھتا ہے کہ قیا کو. اور اس کو کا معنی ہے تم سب بچاؤ. وقایقی کے دو مفعول ہوتے ہیں، جس کو بچانا ہو اور جس چیز سے بچانا ہو، دونوں ہی مفعول آتے ہیں نسب میں، مفعول بنفس ہی، کوئی صلہ نہیں آتا. مثلا کہیں گے وقاہ اللہ نارن، اللہ نے اس کو بچایا آگ سے، ایک تو وہ ہو ضمیر، ایک نارن، یہاں یہی ہے. او انفسکم، پہلا مفعول تو ہے انفسکم، نسب میں ہے، نفس کی جمع ہے، اپنی نفس، اپنے نفسوں کو بچاؤ، اپنی ذات کو بچاؤ. کو کا مفعول ہے انفس کی، سین کی زبر اس نسب کی علامت ہے. و اہلیکم، اس پر عطف ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. یہ اہلیکم بھی اسی طرح نسب میں آیا ہے، لفظ ہوتا ہے اہلن. اہلن کے معنی قریبی کے ہوتے ہیں کہ جو کسی کا بہت قریبی ہو، زیادہ تر گھر میں جو رہتا ہو، اس کا تعلق ہو، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہو، اس کے لیے ہوتا ہے، اگرچہ کسی ایک جگہ رہنے والوں کو بھی اہل کہا جاتا ہے. اس طرح سے تو اہل الرجل، آدمی کے گھر والے، اس میں بیوی وغیرہ سب اس میں آ جاتے ہیں، اہل البیت سارے گھر والے. اس اہل کا، اور اردو میں استعمال ہوتا ہے اہل، اہل لاہور، لاہور والے، اس طرح سے اہل البلد کہہ سکتے ہیں. اس اہل کی جمع ہمارے ہاں اردو میں عموماً اہالی استعمال ہوتی ہے، اہالیان لاہور، اور یہ خیر اہالیان تو بالکل ہی غلط ہے کہ ادھر جمع بنائی، شاید عربی جمع مکسر اہالن ہو، لیکن اس کی قرآن کریم میں جمع سالم ہی استعمال ہوئی ہے، اہلونا اہلینا اہلینا، یعنی اہل ان کی جمع اہلونا، اور پھر نسب اور جار اہلینا، جمع سالم جیسے ہوتی ہے عاقل کی، مذکر کی. اس لحاظ سے یہاں اہلی کم آیا، کیونکہ اصل تو تھا اہلینا، پھر نون گر گیا مضاف ہونے کی وجہ سے, تو اہلی نسب میں ہے. یہاں کہیں گے نسب کی وجہ کیا ہے, کو کا مفعول ہے. نسب کی علامت کیا ہے, وہ جو یہ اور اس سے پہلے زیر ہے ای, وہی ہوتی ہے نا نسب اور جر کی علامت. نون نہیں ہوتا علامت, کیونکہ وہ تو گر بھی جاتا, اب یہاں ہے ہی نہیں تو نون کو کیسے علامت کہیں گے. تو یہ زیر اور یہ جسے عربی کا معلم میں ای کر کے لکھا گیا ہے کہیں کہیں, یہ ہے علامت. تو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو, یعنی اپنے گھر والوں کو. نارن آگ سے, اردو میں تو آپ سے کریں گے, عربی میں لکھا ہے کہ یوں بھی استعمال ہو جاتا ہے کو انفسکم من نارن, لیکن قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ ورب استعمال ہوا ہے اس کے دوسرے مفعول پر بھی من نہیں آیا. ہو سکتا ہے عربی میں کہیں استعمال ہوتا ہو, کیونکہ ڈکشنری میں بعض جگہ لکھا ہوتا ہے. تو یہاں نارن مفعول ہے اور اردو میں ترجمہ سے کریں گے. بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے, لیکن نارن ہے نکرہ. نار کا مادہ نون واو رے اور ناورن تھا, یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے. نکرہ ہے تو اس لیے یا تو ایک آگ یا کوئی آگ, لیکن آگے ایک فکرہ شروع ہو رہا ہے جو اس نار کی صفت ہے, اس نار کا بیان ہے کیسی آگ. اس لیے یہاں نارن نکرہ موصوفہ ہے. نکرہ موصوفہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس تنوین کا ترجمہ جو کے پہ ساتھ پھر کیا جاتا ہے. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جو کے, ایک ایسی آگ سے جو کے, یوں ترجمہ ہوگا نارن کی تنوین کا. جو کہ ایسی ہے کہ وقودہا اس کا ایندھن ہے. واو قاف دال وقود, یاد رکھیے واقع دا یاقے دو وقودن, واو کا پیش ہو تو مصدر ہے, اس کے معنی ہوتا ہے جلنا یا جل اٹھنا. عربی میں کہتا ہے واقع دا تن نار, ہو آگ جل اٹھی تو پھر اس کا تو مصدر آتا ہے وقود, اور واو کی زبر ہو تو پھر ایندھن کو کہتے ہیں وقود عربی میں. حطب بھی کہتے ہیں خشک لکڑیوں کو جو جلانے کا کام آئے, یہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے ایندھن کے لیے اور وقود کا لفظ. فرق یہ ہے کہ شاید حطب صرف خشک لکڑیوں تک ہی استعمال ہوتا ہو اور وقود ہر قسم کے ایندھن کو, مثلا آپ ڈیزل اور پیٹرول کو بھی وقود کا لفظ تو اس میں آ سکتا, اس کے لیے آتا ہے, وہ بولا جا سکتا ہے کہ یہ وقود ہے. حطب کا لفظ اس پہ نہیں بولا جائے گا. تو اس طرح سے وقود کے معنی ایندھن. وقودہا اس آگ کا ایندھن, یعنی جس سے وہ جلتی ہے. الناس والحجارات, وقودہا مبتدا خبر ہے, الناس والحجارہ معرفہ آئی ہے. اصل میں تو ایک لحاظ سے الناس والحجارہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے تھا, اور یوں ہوتا الناس والحجارہ تو وقودہا لوگ اور پتھر اس کا ایندھن ہے, لیکن یہاں وقودہا پہلا آیا ہے, اس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر, انسان اور پتھر. فرق یہ بنتا ہے وہ بھی معرفہ ہے جار مضاف مضاف الیہ ہے وقودہا, اور ادھر خبر بھی معرفہ ہو گئی. تو فرق یہ بنا ہے کہ وقود و الناس والے حجارہ میں گویا کہ سوال یہ ہے اس کا ایندھن کیا ہے, وہ کس سے جلتی ہے, اور اس کا جواب ہے وقود و الناس والے حجارہ کہ اس کا ایندھن یہ ہے. اگر الناس والے حجارہ پہلے ہوتا تو پھر سوال کچھ ایسا ہوتا کہ لوگوں اور پتھروں کا کیا بنے گا, گویا کہ پھر جواب دیا جائے گا وہ اس کا ایندھن بنے گے. تو یہ مبتدا ہے وقودہا, اس کا ایندھن, اور بتایا گیا کہ وہ ایندھن یہ ہوگا, اور وہ ہے الناس والحجارہ. تو الناس نون واو سین مادہ سے بات یہ پہلے ہو چکی ہے, نوسن سے ناسن بنا ہے, الف لام اس میں معرفہ کا لگتا ہے, یہ جمع ہی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ, اور اس کے معنی ہوتے ہیں لوگ, سارے انسان. اور الحجارہ پتھر کو کہتے ہیں. ہے جیم رے مادہ, حجارہ یحجرو اور حجارہ یحجارو بھی شاید آتا ہے, اس کی بنیادی معنی روک دینے کے ہوتے ہیں. پتھر کو کہتے ہیں کہ حجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ वो रुकावट बनता है पहाड़ों में हो तो चलने में, ये जिस तरह से भी हो। तो हजारा बजात खुद जमा है, लफ्ज वाहिद है हजरुन। हजरुन की जमा अहजार भी होती है अरबी में, जो कुरान करीम में इस्तेमाल नहीं हुई, ये जमा इस्तेमाल हुई है हजारतुन, प्लूरल है, नास भी प्लूरल है। उसका ईंधन होंगे लोग और पत्थर। अब उर्दू में तो पत्थर, ये पत्थर पड़ा है, पत्थर पड़े हैं, पत्थर का लफ्ज आप वाहिद जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, अरबी में तो फर्क है। उसका ईंधन होंगे लोग और पत्थर, यानी ये उसमें जलेंगे, उसकी आग इन पर जलेगी। अब ये लोग भी और पत्थर भी कहा है, पत्थर की आग तेज होती है, पत्थर में बुतों की तरफ इशारा है कि वो भी उसमें जाएंगे या क्या, ये एक तफसीरी बात है कि पत्थरों का यहाँ क्यों जिक्र किया, शायद उस आग की शिद्दत के लिए हो कि ऐसी आग जिसमें पत्थर भी जले। और पत्थर जब जलता या गर्म होता है तो फिर वो बहुत ही गर्म हो जाता है। हमने देखा है कि ईरान में हमने देखा कि ये छोटे कंकर जो होते हैं ये भट्टियों में तंदूरों में रखे होते हैं और नीचे से गैस चल रही होती है, उससे वो पत्थर छोटे छोटे जो रोड होते हैं ना जैसे आपके इमारतों में इस्तेमाल होते हैं, वो इस कदर लाल सुर्ख हो गए होते हैं कि बस आग ही नजर आती है। वहाँ रोटी इस तरह से पकाते हैं कि वो रोटी लंबी सी होती है, उस पर डाल के वो नान भाई आगे उस पर डाल देता है फिर उठा लेता है। तो वैसे हमने ये जो पत्थरी कोयला जिसे कहते हैं वो रेल में चलता था और इस्तेमाल होता था और अब भी कई कारखानों में इस्तेमाल होता है, तो उसकी आग बहुत तेज होती है दूसरों की नस्बत। तो इसलिए शायद पत्थर का जिक्र उस आग की शिद्दत जो तेजी की है, गर्मी की है, उसके लिए है। अलैहा उस पर होंगे या हैं, तर्जमा तो दोनों तरह हो सकता है, लेकिन चूंकि वाकयात क़यामत की तरफ ज्यादातर इशारा है इसलिए हम मुस्तकबल में तर्जमा करते हैं। अलैहा उस आग पर, यानी उस आग पर मुकर्रर होंगे, उसका ध्यान करते होंगे, उसकी निगरानी करते होंगे वगैरह, उसके कारकुन होंगे, मलाइकतुन कुछ फरिश्ते होंगे, नकरा है जमा है, मलाइका का मादा अलिफ लाम काफ, इसकी बात हो चुकी है, और मलाइकतुन ये जमा मुनसरिफ नहीं है, ये असातिज़तुन और इस तरह से है ये जमा, तलामिज़तुन मलाइकतुन फरिश्ते हैं जो के गिलाज़ुन। अब यहां जवाब में फिक्र नहीं आया बल्कि बजात खुद सिफत ही आ गई, मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद, दो सिफतें आ गई उसकी, इसलिए इसको हम यूं नहीं तर्जमा कर सकते। उर्दू की वजह से कर ले तो और है कि ऐसे फरिश्ते जो के गिलाज़ हैं जो के शिदाद है, वरना उर्दू तर्जमा तो यह ना चाहिए उस पर गिलाज़ और शिदाद फरिश्ते हैं, क्योंकि उर्दू में तो सिफत का तर्जमा पहले आता है ना, जैसे कहें सच्चा आदमी। तो अब गिलाज़ुन और शिदादुन जो सिफतें आई हैं इनकी तशरीह यूं है कि गिलाज़ गैन लाम ज़ोए मादा से है, गलज़ या गलज़ो के मैने होते हैं सख्ती करना, इसके मैने गाढ़ा होना भी होता है, सख्त होना सख्ती करना भी होता है। कुरान करीम में आता है वग़लज़ अलैहिम, आप उन पर सख्ती कीजिए, तो उससे गलीज उनका लफ्ज बनता है फ़ईल उनके वजन पर, और इसके माने बनते हैं सख्ती करने वाला, और या इसी का माना गाढ़ा और ताकतवर और मोटा भी हो सकता है, मसलन उस लफ्ज पे मुनहसर है जो इसके सिफत, मसलन अगर कहें हबल उन गलीज तो इसका मैंने होगा मजबूत रस्सा। गलीज उल कल्ब कुरान में आया है, दिल का सख्त, अब वहां गलीज कल्ब के लिए आया है, तो इस तरह से सख्ती कुव्वत शिद्दत ये मफहूम होता है इसमें गलीज में। तो गलीज की जमा है गिलाज़ुन, जैसे तवील की जमा तिवालुन और सगीर की जमा सिगारुन होती है, इस तरह से बड़े ही सख्त इन्होंने तर्जमा किया है तुंद खू, जो संगदिल किस्म के हैं, जल्लाद किस्म के हैं। शिदादुन ये है शदीद की जमा, शद्दा ये शुद्ध के मैंने बांधना भी होता है, सख्ती करना भी होता है, मजबूत करना भी होता है, گرا کو باندھنا مضبوطی سے شد العقدہ, اس طرح سے یہ شدہ یشد ہو, شدہ دا ہو تو اس کا مصدر تشدید ہوتا ہے, جیسے حرف پر تشدید ہوتی ہے, دو حرفوں کو ملا دیا جاتا ہے, وہ تو باب تفعیل ہوگا شدہ دا, لیکن شدہ یشد ہو میں نے مضبوط کرنا باندھنا. قرآن کریم میں آتا ہے سنا شد و عضدہ کا, ہم تیرا بازو مضبوط کریں گے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا ہے. تو شدید میں نے مضبوط, سخت, زبردست, قوت والا, جیسے قرآن میں آیا نحن اولو قوۃ و اولو بأس شدید, بڑی سخت جنگ جو قوم ہے ہم, تو اس شدید کی جمع بھی شداد اسی وزن پہ آئی ہے جیسے طویل کی طوال تھی, اس کی جمع اشداء بھی ہے اور قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے, لیکن ایک جمع اس وزن پر بھی آتی ہے. تو غلاظ شداد ملائکہ کی صفت ہے, ملائکہ جمع مکسر ہے, ویسے کوئی واحد مؤنث آنا چاہیے تھا لیکن ملائکہ عاقل مخلوق ہے, اس لیے غلیظونا شدیدونا کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی, اگرچہ فعیل کی جمع یوں استعمال ہو سکتی ہے عربی میں, لیکن جمع مکسر کا صفت جمع مکسر پھر ٹھیک ہے, نہ کوئی مذکر کا جھگڑا رہا نہ مؤنث کا جھگڑا رہا. شدید تند خو اور سخت فرشتے, لا یعصون اللہ, جو کہ اب یہ سارے نقرے کو بنا لے, یا یوں کہیں کہ علیہا ملائکۃ ہم غلاظ شداد, وہ ایسے ہیں, وہی صفت ہے, سخت ہے, تند خو ہیں, شدید ہیں, اور لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ نافرمانی نہیں کرتے اس چیز کی جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے. عصا یعصی, عین صاد یا مادہ ہے, عصا یعصی عصیانا و معصیتا, اس کے معنی ہوتے ہیں نافرمانی کرنا, کسی کا کہنا نہ ماننا, ٹو ڈس اوبے کے معنی میں یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس سے یہ فعل ہے یعصونا, یعصی, یعصیانے, یعصیونا, زیر جو ہے وہ یہ گر جائے گی اور زیر واو بدلتی ہے واو جمع سے پہلے, یہ قاعدہ آپ کو کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے, یوں بنا لفظ یعصونا, اور لا یعصونا وہ نافرمانی نہیں کریں گے یا نہیں کرتے ہیں, دونوں طرح ترجمہ ہو سکتا ہے. عصا یعصی فعل کے بعد ایک تو وہ مفعول آتا ہے جس کی نافرمانی کی جائے, جس نے نافرمانی کی وہ تو فاعل ہوگا, مثلا کہیں عصا زید, زید نے نافرمانی کی, ایک مفعول وہ ہوگا جس کی نافرمانی کی, جس کے حکم کو نہ مانا, مثلا کہیں گے عصا زیدن بکرن, عصا زیدن بکرن, زید نے بکر کی نافرمانی کی, اور پھر آگے جس کان نے نافرمانی کی, جو بات نہ مانی وہ بھی ڈائریکٹ مفعول ہو کے آتا ہے, مثلا کہیں گے عصا زید بکرن امرہ, زید نے بکر کا حکم نہ مانا, امر بھی پھر نصب میں آئے گا. دیکھو اللہ وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی, پہلا مفعول اللہ نصب میں آیا ہے, جس کی نافرمانی کی جائے وہ بھی نصب میں, لا یعصون کی ضمیر فاعل ہم, ضمیر فاعلین بلکہ کہنا چاہیے, وہ کس کے لیے ہے, ملائکہ کے لیے, وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی, ما امرہم اس چیز میں جو اس نے ان کو حکم دیا, یہاں ما دوسرا مفعول ہے نصب میں ہے, یعنی لا یعصون اللہ امرہ, گویا کہ بات یوں تھی اور امر بھی نصب میں آنا تھا, یہاں امرہ کہنے کے بجائے ما امرہم, اور ویسے دیکھے تو بنتی بات ہوئی ہے کہ ما مصدریہ بھی تو ہوتا ہے, اس لحاظ سے امرہ بن سکتا ہے, یعنی جو ان کو دیا حکم, تو ما یہاں دوسرا منصوب ہے, مفعول ہے یعصونا کا, نہیں نافرمان نہیں کرتے اللہ کی اس چیز میں جو کہ امرہم اس نے حکم دیا ان کو. اچھا اب دیکھیں امرا کے بھی دو مفعول ہوتے ہیں, جس کو حکم دیا جائے, جس بات کا حکم دیا جائے, جس کو حکم دیا جائے وہ امرا کا مفعول نصب میں آتا ہے, مفعول بنفس ہی اسے کہتے ہیں, اور جس بات کا حکم دیا جائے اس پر بے زیر بے لگتا ہے, یہاں وہ دو والا مفعول جو کہ ماں کی ضمیر عائد کے ساتھ لگ سکتا تھا, یوں ہو سکتی تھی عبارت ما امرہم بہی, وہ چیز کہ اللہ نے حکم دیا اس کا, وہ بہی نہیں ہے, اس کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے, تو ترجمہ ہوا وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی اس چیز میں جو ان کو حکم دیتا ہے, یعنی جس کا ان کو حکم دیتا ہے, اردو میں آپ یوں ترجمہ کریں گے. اسی لیے انہوں نے ترجمہ کیا نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جو بات فرمائے ان کو. یہ فرمانا امرا کا صحیح ترجمہ ہے, امرا میں نے حکم دینا ہوتا ہے, لیکن جب اللہ کی طرف آئے تو اس نے اس کو فرمایا یعنی حکم دیا, بات تو ایک ہی ہے. اردو محاورے میں فرمانا تعظیم اور احترام کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ترجمہ ہے. وَيَفْعَلُونَ اور وہ کرتے ہیں, فعل یفعل یہ بھی فاعلین ضمیر فرشتوں کے لیے ہے, ما وہ چیز کرتے ہیں جو کہ, فعل یفعل کا مفعول ہے یہ بھی نصب میں ہے. یؤمرون امر یامر حکم دینا, مجھول کیا ہوگا امر یؤمر. ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر فعل کا ماضی مضارع معروف مجھول چار صیغے آپ کو نوک بر زبان ہونے چاہیے, مشق ہونی چاہیے کہ کوئی فعل آئے تو اس کے یہ چاروں بنیادی صیغے آپ بتا سکتے ہو, اس طرح سے مشق ہو جاتی ہے. امر یامر امر یؤمر, یؤمر کی گردان بنے گی یؤمرون, جمع کا صیغہ آئے گا یؤمر یؤمران یؤمرون, ان کو حکم دیا جاتا ہے, وہ حکم دیے جاتے ہیں یا دیے جائیں گے. تو ما یو مرونا جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے, یہاں بھی بہی معذوف ہے یعنی ما یو مرون بہی, وہ چیز جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے فرشتوں کی یہ صفت آئی کہ وہ فرشتے بڑے تندخو ہیں, بڑے سخت گیر ہیں, اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے. ما امرہم امرہ کی ضمیر فاعل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, وہ ان کو جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے, اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. مطلب یہ کہ اپنی طرف سے نہیں کہ یہ کام کرنے کو کہا گیا تو تھوڑا سا اور زائد کر لیں. یا سونا میں تو آتا ہے نافرمانی نہیں کرتے, اور یا فاعلون میں بالکل اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جیسا کہا جائے. یہ فرشتوں کی صفت بیان ہوئی ہے, تو گویا کہ وہ تو ایسے مشین کی طرح کام کرتے ہیں جیسے وہ آٹومیٹیکلی بند ہوتی ہے کھڑی ہو جاتی ہے جو کچھ بھی ہے. تو ان فرشتوں کی یہ بیان اور آگ کا یہ بیان بڑی ڈرانے والی بات ہے, اور یہ کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. گھر والوں کو بچانا یہی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے, اور یہ انسان کے اندر فطری چیز بھی رکھی گئی ہے. دنیا میں وہ اپنے بیوی بچوں کو ہر نقصان بیماری مصیبت بھوک افلاس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر ان کو کسی بڑے نقصان میں مبتلا کرنا یہ تو اور بڑی بے عقلی کی بات ہوگی. اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ, اصل گھاٹے والے تو وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر کے وہاں کھڑے ہوں گے. تو گھر والوں کو بھی برباد کرنا یہ اس کا ذکر بہرحال اس میں مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے. انسانی نفسیات اور انسان کی جو طبعی خواہشات اور ضروریات ہیں اس کے مطابق یہ بات ہوئی ہے, خود بھی بچو گھر والوں کو بھی بچاؤ. اس کی پھر تفصیل ہے کہ ان کو دین کا علم سکھاؤ, ان کو خدا کے احکام سکھاؤ, یہ تم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ویسے ضروری تو نہیں تعلیم یکساں نتیجے پیدا کرے. تو یا ایھا الذین کفروا, آگے اب وہ ایمان والوں سے خطاب تھا اب کافروں سے, یا ایھا الذین کفروا اے کافروں, کر سکتے ہیں آپ ترجمہ ہے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا. لا تعتذروا عین وال رے عذر یعذر عذرن, وہ بھی مجرد بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن اعتذر یعتذر اعتذارن کے معنی بھی ہوتے ہیں کوئی بہانہ پیش کرنا کوئی عذر پیش کرنا. یہ ضروری تو نہیں کہ بہانہ بنانے کا معنی میں ہو, لیکن زیادہ تر استعمال انہی معنی میں آ جاتا ہے. قرآن کریم میں اس کے لیے ایک بہانہ بنانا یعنی غلط بہانہ بنانا, اس کے لیے عذر یعذر سے آیا لفظ وجا المعذرون من الاعراب. اعتذر یا اعتذر میں دونوں معنی تو ہوتے ہیں, صحیح قسم کا کوئی عذر پیش کرنا جینوئن, اور یہ بھی کہ خراب عذر پیش کرنا اس کو پھر کہیں گے بہانہ بنانا ہیلا بنانا. تو اس لیے یہاں ترجمہ کیا گیا ہے لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، مت بہانے بتلاؤ، بتلاؤ یعنی زبان سے ہی بتاتا ہے نا آدمی کہ میں نے یہ ہلا، میرا یہ عذر ہے، اس لیے بتلانا سے ترجمہ کیا. اردو میں بہانے بنانا بھی کہہ سکتے. لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، اے اعتذرا یا اعتذروا سے باب افتعال کا یعنی یہ فعل نہیں ہے. الیوم آج، یہ الیوم کے اوپر جب زبر آئے تو ظرف ہو جاتا ہے اور اس سے مراد ہوتا ہے آج کا دن. کبھی کبھی اس کے بعد ال نہیں لگتا پہلے اور پیچھے زن، یوم زن، وہ ماضی پر بھی آ سکتا ہے، اس دن، آج کا دن، ان معنوں میں وہ آ جاتا ہے. لیکن الیوم کا معنی یہی ہوتا ہے، مثلا آج جو دن ہے ہم اس کو کہیں گے الیوم. تو آج تم بہانے نہ بناؤ، یہ الیوم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ بات قیامت کی ہوگی، یا تو کسی خاص دن کی ہو کہ اس دن کافروں کو یہ کہا گیا، تو قیامت کے دن تو یہ کہا جائے گا، اس لیے الیوم سے مراد ہی قیامت کا دن ہے. اے کافروں آج تم بہانے مت بناؤ. انسان بہانے تو بناتا ہے اور قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، ہر مجرم اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح جسٹیفائی کرتا ہے، اور لوگ قیامت میں بھی یہ کریں گے. دراصل وہ اس انسانی نفسیات کا ذکر ہے کہ انسان جب پھنستا ہے تو پھر کسی نہ کسی طرح کو بہانہ بناتا ہے، اور کچھ نہ بنے تو پھر کہتا ہے جی مجھے تو اس نے کہا تھا، یہ بھی قرآن میں بیان ہوا، اور کچھ نہ بنے، اس نے کہا تھا بھی نہ بنے تو کہتے کہ اللہ بھی تو نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے. اب اس سے زیادہ اور کیا بہانہ ہو سکتا ہے؟ یہ سارے بہانے تو قرآن میں بیان ہوئے ہیں نا. تو وہ جو پنجابی میں ہے من حرامی حجتا ڈھیر، تو وہ بات تو انسان کی ایک فطرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے لا تعتذر الیوم، کہ آج بہانے مت بناؤ. وہ بہانے جو قرآن میں آتے ہیں، جو اس نے کیا تھا، ہمارے باپ دادا نے ہمیں خراب کیا، ان کو دگنی سزا دے، یا ہمارے لیڈر ان آتانا سادتنا و کبرانا، ہم تو سیاسی لیڈروں کے پیچھے ہی چلتے رہتے، پیروں کے پیچھے ہی، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا. اور تو یہ ساری باتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اور کہیں گے کہ ان کو دگنا عذاب دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کو دگنا ہے، وہ تو ہر ایک اپنی جگہ نعوذ باللہ مزہ پا رہا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کس حالت میں اور کیفیت میں. تو وہ بہانے جو قرآن کریم نے مختلف جگہ بیان کیے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ آج بہانے نہ بناؤ. انما تجزون، بات صرف یہ ہے، انما ہم پہلے بتا چکے ہیں، ما کافہ کہلاتا ہے، اور انما کا ترجمہ بے شک کی کیا جاتا ہے، اور ما کی وجہ سے انا کا عمل جو ہے نصب دینے کا وہ رک جاتا ہے، اور اس لیے اس کے بعد فعل بھی آ سکتا ہے، ورنہ انا کے بعد فعل نہیں آتا. انما تجزون، بات یہ ہے کہ تم بدلہ دیے جاتے ہو، جزا یجزی بدلہ دینا، جزی یا یجزا بدلہ دیا جانا، جزی یا زیدن، زید کو بدلہ دیا گیا. اچھا، اس جزا کا جو مفعول ہوتا ہے، جو چیز بدلے میں جید آئے وہ نصب میں آتی ہے. تو یہاں وہ ما آیا ہے، تم کو بدلہ دیا، اردو میں کریں گے ترجمہ، تم کو دیا بن جاتا ہے بدلہ اس چیز کا، اصل معنی تو ہے تم کو بدلے میں دی جا رہی ہے وہ چیز، جو کہ ترجمہ تو یوں بنتا ہے. اگر یہ ہوتا کہ بدلہ اس چیز کا جو تم کرتے تھے، تو یہ بما بھی ہو سکتا تھا، تو زونا بما کنتم تعملون، کہ تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے اس چیز کا جو تم کرتے تھے. یہاں لفظ بما نہیں آیا، یہاں آیا تو زونا ما کنتم تعملون. اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے کہ تم دیے جا رہے ہو وہی چیز بدلے میں جو کہ تم کرتے تھے. فرق اتنا بنتا ہے، وہی عمل تمہارے سامنے ہے. یوں نہیں کہا کہ عمل کا، بات تو ایک ہی ہے، عمل کا نتیجہ تمہارے سامنے. جیسے کہتے ہیں اپنی کرتوت چکھو، تو وہ ڈش میں ڈال کے تو اس کی صورت میں تو نہیں دی جاتی. تو ان منوں میں یہ لفظ آیا ہے بیمار، قرآن کریم میں کئی جگہ بیمار بھی آیا ہے، تو جون بیمار کون تم، وہاں پھر سببیہ بے ہوتی ہے، یہاں بے نہیں آئی، مفعول ہو کے آیا. مفعول ثانی، جزائی عزی کے دو مفعول ہوتے ہیں، جس کو بدلا دیا جائے، جو چیز بدلے میں دی جائے. تو تجھ زون میں انتم نائب فائل ہوگا، وہ تو ہوگا رفع میں، اور جو دوسرا ہے وہ بصورت ما آیا. یہ الگ بات ہے کہ ما مبنی ہے، اس کی نسب کا پتہ نہیں چلتا. تم، بات صرف اتنی ہے کہ تم کو دیا جا رہا ہے بدلے میں وہ کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے. کنتم کو اگر چاہیں تعملون کو ماضی استمراری بنا لیں, اور چاہیں تو کنتم کو مانے کانا اور اس کا اسم, اور تعملون ایک جملہ ہے فعل ما فاعل, وہ تعملون اس کی خبر بنا کنتم تعملون کی, تم تھے وہ جو کرتے تھے یوں, اور ما کنتم تعملون یعنی اعمالکم, اگر ما کو مصدریہ مانے تو یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے تو یزون اعمالکم, تمہارے اعمال ہی تمہیں بدلے میں دیے جا رہے ہیں, تو انما کی وجہ سے تمہیں وہی تو دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے, وہی کے ساتھ ترجمہ انما میں جو زور ہے نا اس کی وجہ سے ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہی تو دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے, وہی بدلا پاؤ گے, اسی لیے انہوں نے وہی کے ساتھ ترجمہ کیا یعنی کچھ اور نہیں, وہی بدلا پاؤ گے جو تم کرتے تھے, یہ وہی کا ترجمہ انما کے حصر کی وجہ سے ہے, جس کا بعض دفعہ ترجمہ کرتے ہیں بات اتنی ہی ہے کہ حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہی اس کے لیے مختصر لفظ ہے, تو کافروں کا بھی خطاب ہے دوزخ کا بیان کرنے کے بعد کہ کافروں کی یہ حالت ہوگی, بہانہ کوئی قبول نہیں کیا جائے گا. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ, اوپر بھی ایمان والوں کو خطاب تھا اور پھر دوبارہ وہاں تو ہے بچاؤ, اب اگر اس بچنے سے نہیں بچنے کا کوئی کر سکے اور کوئی ارتکاب گناہ کا ہو گیا ہے کیونکہ انسان انسان ہے تو آگے اس کا علاج ہے, توبو الی اللہ ہے اللہ کی طرف مڑو, اللہ کی طرف لوٹو, جس کا عام ترجمہ ہم کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے توبہ کرو, تابہ الی اللہ ہے توبہ کرنا, توبو تابہ یتوبو سے فعل امر ہے, بھلا فعل امر کی گردان کیا ہوگی تابہ سے, کوئی کر سکے گا شاباش, تب تب توبا توبو توبی توبا توبنا, بالکل کل کولا کی طرح یا کن کونا کی طرح گردان ہے, توبو تم سب توبہ کرو, اللہ ہے اللہ کی طرف اللہ کے سامنے توبہ کرو, توبتن نصوحن, توبہ یہ تاب یتوب توبتن کا مصدر ہے اور مفعول مطلق ہے تاب توبتن, اب جب یہ مصدر ہی آتا ہے دوبارہ تو اس میں ایک زور ہوتا ہے, مثلا ضرب ضربن خوب زور سے مارا تو تاب توبتن توبہ کی, ٹھیک ٹھیک توبہ کی, یہ معنی تو توبتن ہی میں پیدا ہو جاتا ہے, اگر آگے نصوحن نہ ہوتا تو توبو اللہ توبتن مصدر کے آنے سے بھی یہ معنی ہوتا ٹھیک ٹھیک توبہ کرو, پھر توبتن کی ایک صفت بھی آئی ہے نصوحن, نصوح نون صاد ہے مادہ سے ہے, نصح ینصح کا معنی ہوتا ہے کسی کی خیر خواہی کرنا, بنیادی معنی ہے, اور خیر خواہی کرنے میں چونکہ خلوص ہوتا ہے اس لیے نصح ینصح کہ میں نے خالص ہونا بھی ہوتا ہے, اور اس سے یہ فعول کا وزن ہے مبالغے کا وزن ہے, جیسے غفور شکور اس طرح سے نصوح. ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ عام طور پر فعیل اور فعول کے وزن پر جو لفظ آتے ہیں وہ مذکر مونث کے لیے یکساں ہوتے ہیں, ان میں تانیث نہیں ہوتی, یعنی نصوحتن کوئی نہیں ہوگا, نصوح کے معنی خالص ہیں جس میں نری ہی, اب یہاں خیرخائی کا معنی نہیں, یہاں وہ خلوص والا معنی ہے جس میں کوئی آمیزش نہ ہو کوئی اور کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو, تو نصوح توبتن نصوح وہ توبہ جو نصوح ہے صفت ہے, اور وہ نصوحہ تن اس لیے نہیں آیا کہ فعول کا وزن ہے, فعول مذکر مونث دونوں کے لیے آتا ہے, تو کرو توبہ جو کہ خالص توبہ ہو, صاف دل کی توبہ اس لیے انہوں نے کہا ہے کیونکہ تعلق تو ندامت سے اور دل کی کیفیت سے ہے نا, تو دل کا لفظ نہیں آیا لیکن اردو محاورے کا ترجمہ توبہ کرو صاف دل کی توبہ, یعنی اس وقت دل بالکل صاف ہو, کوئی بہانہ یا زبانی بات نہ ہو, یہ توبتن نصوحا یہاں لفظ قرآن میں آیا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے بعض باتوں کے یوں ہی قصے بنا لیتے ہیں لوگ, اور وہ قصے کے بغیر سمجھتے ہیں کہ شاید بات بنتی نہیں, ممکن ہے کسی مفسر نے یہ بات لکھ دی ہو یا کچھ ہمیں نہیں معلوم, مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی کی ایک مشہور کتاب ہے توبتن نصوح, خیر انہوں نے تو نصوح کو اس میں وہ نہیں بنایا کردار, لیکن ہمارے ہاں شاید مثنوی مولانا روم وغیرہ میں کہیں اس قسم کا کوئی قصہ بیان ہوا ہے کہ ایک بادشاہ کے گھر میں کوئی مرد رہتا تھا اور وہ زنانہ لباس میں رہتا تھا اور کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا. واللہ عالم قصے ہوتے ہیں اور گپیں ہوتی ہیں. اس کا نام نسور تھا اور پھر وہ چوری ہوئی اور ہر ایک کو کہا سب کے کپڑے اترواؤ اور تلاشی لو اور دیکھیں. اب اس نے سمجھا کہ میں تو مارا گیا اگر اس حالت میں پکڑا گیا تو. وہ پھر زاری کرتا اور توبہ کرتا اور اللہ اسے شاید عورت بنا دیتا. یہ گپ ساری بنائی گئی کہ ایسی توبہ جیسی اس نسو نے کی تھی. حالانکہ بیڑا غرق اس کہانی سے یہ ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی بدماشی کر لو اور عین وقت پہ رو لو. عین وقت پہ رونا تو جناب نقل کرتا طالب علم پکڑا جاتا کہتا جی میرے باپ کی بھی توبہ آئندہ نہیں نقل کروں. کون سا مجرم ہے جو پولیس میں پکڑے جانے کے بعد نہیں کہتا جی چھوڑ دے معاف کر دے آئندہ نہیں کروں. تو وہ جو گھبرا کے کہتا ہے نا ابھی میں نہیں کروں گا, وہ توبہ ندامت کی نہیں ہوتی, وہ آر کی ہوتی ہے کہ یہ تو یار میری بے عزتی ہو گئی, میری تو عزت خراب ہو گئی. وہ اپنی جو بے عزتی ہونے کا ڈر ہے وہ توبہ نہیں ہے. شرمندگی تو ہے کہ اپنے کام کے برے ہونے کا احساس پیدا ہو کہ میں نے برا کیا, اور وہ تو ایک ذہنی ٹارچر ہے, مینٹل ٹارچر ہے, نفسیاتی عذاب ہے. اگر واقعی اس کو پشیمانی ہو رہی ہے کہ میں نے کیوں برا کام کیا, وہی توبہ تو قبول ہوتی ہے. یہ تو بہانے بنانا اور جھوٹ بولنا محض آر سے کہ اس سے اس کے ذرا سکینڈل نہ بنے, تو وہ نہیں ہے توبہ. اس لیے یہ کہا گیا توبت النسوح. تو نسوح کسی آدمی کا نام نہیں. یہ میں نے بات اس لیے کی کہ ہمارے عام بعض دفعہ کم علم آدمی عام کہتے ہیں جی ایسی توبہ کرو جیسی نسوح نے کی تھی. حالانکہ عربی کا تو سیکھا ہے, وہ تو صفت ہے, صفت موصوف توبتن نسوحن. صرف عربی پڑھنے والے کو یہ غلطی لگتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, توبہ مؤنث ہے تو نسوح مذکر کیوں آیا. اس کی آپ کو ہم نے وجہ بتائی ہے کہ فعول اور فعیل کے وزن پر مذکر مؤنث کے لیے لفظ دونوں آ جاتے. مثلا شکور آدمی ہے, شکورتن نہیں کہیں گے, امراۃن شکورن و رجلن شکورن دونوں کے لیے استعمال ہوگا. اس طرح سے یہ توبت کے ساتھ نسوح کا لفظ آیا. یہ گرامر کی بات تھی. عسا ربکم یکفر عنکم سیئاتکم. عسا ربکم تمہارے رب سے قریب ہے کہ, یوں ترجمہ کرتے ہیں بعض دفعہ میں نگیٹو میں ترجمہ کر لیتے ہیں, تمہارے رب سے یہ کچھ دور نہیں ہے کہ, وہ بھی معنی تو وہی بنتا ہے. عسا ربکم, عسا کا اس ربکم کو فائل نہیں کہتے اس لیے کہ عسا مکمل فعل نہیں ہے, اس کا کوئی مضارع استعمال نہیں ہوتا. عسا کی گردان ہوتی ہے عسا عسیا عسا, اس طرح سے آگے عسیتا عسیتم عسینا, یہ سب چلتا ہے, اس کی گردان تو ہوتی ہے لیکن اس سے کوئی مضارع یا امر وغیرہ نہیں آتا. یہ افعال مقاربہ میں سے ہے, کیونکہ افعال مقاربہ ایک طرح کے جملہ اسمیہ پر ہی آتے ہیں, تو اس لیے ان کو ان کا جو ہوتا ہے وہ فاعل حقیقتاً ہونا چاہیے تھا, اس کو کہتے ہیں اس کا اسم. تو یہاں عسا ربکم, ربکم کی رفع ہے, عسا کا اسم ہے. اس طرح سے تمہارا رب قریب ہے کہ, یا تمہارا رب قریب ہے اس سے توقع ہے, اس سے بعید نہیں ہے کہ. عسا کے آگے جو آتی ہے پھر خبر اس کی اسم کے بعد, اس پر ان ضرور آتا ہے. قاد کے بعد ان نہیں آتا. کبھی لگا لے کہتے ہیں قاد یکتب, قریب ہے کہ وہ لکھے. اور عسا ان یکتب کہیں گے, عسا یکتب نہیں کہیں گے. قاد کے ساتھ شاید کبھی قاد ان یکتب لگ جائے لیکن لگتا نہیں, قرآن میں کم از کم نہیں لگا, ڈکشنری میں شاید کہیں پڑھا ہے کہ بعض دفعہ لگتا ہے ریئر. لیکن قادہ کے ساتھ مضارع ڈائریکٹ قادہ یکتب, عسا کے ساتھ ان کے ساتھ آتا ہے عسا ان یکتب یکتبہ, پھر ان کی وجہ سے نصب بھی ہو جائے گی. قریب ہے تمہارا رب کہ یکفر عنکم, کہ تم سے دور کر دے. کفرا یکفر پڑھ چکے ہیں, کافر مادہ سے باب تفعیل سے آئے, اور پھر خاص طور پر اس کے ساتھ ان کا صلہ ہے. ورنہ کفرہ ہو کا معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو کافر کہا, یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. کفرہ ان ہو اس سے دور کر دیا, ای معنی میں لفظ کفارہ آتا ہے, وہ ایکٹ وہ عمل جو کسی گناہ کے وبال کو زائل کر دے ہٹا دے, کفارہ. قرآن میں لفظ کفارہ استعمال ہوا ہے. تو یکفر عنکم तुमसे दूर कर दे, तुमसे हटा दे, कफारा के बाद अन का सिला। सय्य आतकुम ये कफारा का दूसरा मफूल होता है। असल तो मफूल यही होता है, यही बराह रास्त आता है मनसूब होकर, वो तो जिससे हटाया गया उस पर अन आएगा ना, यानी असल इबारत तो है वो कफारा सय्य आतकुम अनकुम, लेकिन उसको पहले लगाया है, एक तरह का वो मफूल आया है, तो जमीर मफूल पहले आती है, तो वो तुमसे हटा दे तुम्हारी बुराइयां। सैया की बात हो चुकी है, सीन वाओ हमजा मादा फ़ैला तुन के वजन पर सैय उन बनता है, सैय उनके मुअन्नस है सैय अतुन बुराई, और या बुरी चीज को भी सैय अतुन कहते हैं, यानी ये नाउन भी है सिफत भी है, सैय अतुन मैंने बुराई, सैय अतुन मैंने बुरा कोई अमल मसलन। तो इस तरह से सैयात जमा मुअन्नस सालिम है, तुम्हारी सैयात नसब है, आते नसब की अलामत है, दूर कर दे तुम्हारी बुराइयां तुमसे। वह युद्ध खेला कुम और तुमको दाखिल करे, युद्ध खेला कुम नसब में आया उस अन की वजह से, और तुमको दाखिल करेगा, दाखिल करे जन्नातिन बागात में, अदखला युद्ध खेलो या दखल यद खोलो भी, फी के साथ भी इस्तेमाल होता है और फी के बगैर भी, दखला तो दोनों तरह इस्तेमाल होता है और अदखला का भी यही है। मसलन कहेंगे दखल अल बैता व दखला फिल बैत, और अदखला हुल मस्जिदा व अदखला हु फिल मस्जिद, उसको दाखिल किया मस्जिद में, बराह रास्त मफूल भी आ सकता है, जैसे यहां आया युद खेला कुम जन्नातिन, दोनों मफूल। दूसरे मफूल पर अगर होता युद्ध खलकुम फी जन्नातिन तो अरबी जुबान के एतबार से तो शायद गलत ना हो, तुमको दाखिल कर दे ऐसे बागात में, ऐसे इसलिए तर्जमा कर रहे हैं कि जन्नातिन नकरा आया है, और यह नकरा मौसूफ आया, आगे उसकी सिफत बयान हो रही है, तजरी में तहत हल नहार बहती हैं उसके नीचे नहरें, जारी होंगी उसके नीचे दरिया, जो भी तर्जमा कर लें, यह लफ्ज पहले आ चुका है, जरा यजरी जरियानन बहना, तहतहा ये तहताहा भी कह सकते थे, मिन लगे तो मिन तहतहा उसके नीचे से, अल अनहार तजरी का फायल है, तो ये पूरा फिक्रा तजरी मिन तहतहा अल अनहार, यानी तजरी अल अनहार मिन तहतहा, बहती हैं नहरें उसके नीचे से, यानी वो बागात, ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। यौमा उस दिन जब के, ये यौमा पर यहां ला लिखा है, आपने देखा होगा, ये इसलिए है कि ये उसी दिन की बात हो रही है, कहीं यहां ठहर ना जाए कि उनको वहां दाखिल करेगा और फिर वो दिन के जिस दिन, ये नहीं होगा, बल्कि वही दिन है, इसलिए वक्फ नहीं, ये यौमा उसी दिन ये बात भी होगी, या जिस दिन तर्जमा कर ले, ज़र्फ है। ला युख़ज़िल्लाहु नबिया, नहीं रुस्वा करेगा अल्लाह पैगंबर को, ला युख़ज़ी खे ज़े ये खाज़ा या खज़िया यख़ज़ा, जलील होना रुस्वा होना। कुरान करीम में आया मिन कबल अन नज़िल व नख़ज़ा, मुजर्रद फ़ेल भी इस्तेमाल हुआ है, और बाब इफ़आल से आए तो अख़ज़ा युख़ज़ी इख़ज़ा अन का मायना होता है जलील करना रुस्वा करना। ला युख़ज़िल्लाहु, नहीं रुस्वा करेगा अल्लाह फ़ाइल है, अन नबी या मफूल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वल्लज़ीना आमनु माहु, ये वल्लज़ीना नबी पर आतफ है, और ना उन लोगों को रुस्वा करेगा जो कि आमनु ईमान लाए, माहु उसके साथ, देखिए आमनू भी ही नहीं कहा कि अल्लाह पर ईमान लाए, आमनू माहू हू की जमीर यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान लाए, ये साथ इसलिए कहा है कि हुजूर भी ईमान लाए, सबसे पहले ईमान लाने वाले तो आप हैं, कुरान करीम में आता है आमन अर रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून, रसूल ईमान लाया उस चीज पर जो उसकी तरफ नाजिल हुई, और फिर मोमिन भी ईमान लाए, तो माहू इस तरह से है कि वो भी आपके साथ ईमान लाए, वो भी मोमिन हुए, تو گویا کے بات یہ ہے کہ ان مومنوں کو جو حضور کے ساتھی تھے ان کو بھی اللہ رسوا نہیں کرے گا. اب یہ جو بات ہے رسوا نہیں کرے گا, کیا یہ اتنی بات ہے کہ عزت وزت تو کوئی نہیں کرے گا مگر چلے ذلیل نہیں کرے گا؟ کیا یہ سینس بنتی ہے؟ یہ اب محاورے کی بات ہوتی ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں وہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا, اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہاری پوری مدد کرے گا. محاورے میں یوں بھی تو کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا یعنی پوری پوری مدد کرے گا. تو اس طرح سے یحز اللہ النبی والذین آمنوا میں ہے کہ ان کو رسوا نہیں کرے گا. کافر رسوا ہوں گے, اللہ کا نبی اور مومن تو عزت پائیں گے. یہ ایک انڈائریکٹ طریقے پر بات کی گئی ہے کہ اس دن ان کو نہیں رسوا کرے گا, رسوا ان کو کرے گا, یہ نہیں رسوا ہوں گے. وہ کہ اس انداز میں بات کی گئی ہے قیامت کے دن کی. نورہم یسعا بین ایدیہم و بایمانہم, ان کا نور, ان کی روشنی جو مومنوں کی ہے, وہ نور کیا ہوگا؟ وہ ایمان کا یا جو بھی ہے, یہاں روشنی کی بات ہو رہی ہے. نورہم ان کی روشنی, یسعا دوڑتی ہوگی, سعا یسعا دوڑنا, تیزی سے جانا, یہاں دوڑنے انہوں نے ترجمہ کیا ہے.